عرفا نو سفر نو ربیع الاول شریف 1427 ہجری مطابق 7 اپریل سن 2021 تیسواں پارہ سورہ انفطار شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّرَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ اوپر والا فین بند کر دیجیے. سورہ انفطار، یہ مکی ہے، اس میں ایک رکوع 19 آیتیں 80 کلمے 327 حروف ہیں. اس کا مضمون بعین ہی جو اس سے پہلے سورہ تکویر شریف گزر چکی ہے وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. اس میں خاص طور سے دو اہم موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، ایک تو وہی جو قیامت کے حوالے سے چل رہا ہے مسلسل، اور دوسرا مضمون جو اس میں بیان فرمایا گیا ہے وہ انسان کی جہالت و بے وقوفی، کہ جو وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے، اور اخیر میں چل کر کے پھر قیامت کی جو ہولناکیوں میں حساب و کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے اسی پر سورت ختم ہو جاتی ہے. انفطار، انفطار کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پھٹنا، اردو ترجمہ ہوتا ہے اس کا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے. انتثار معنی ہوتا ہے بکھر جانا، نون تا را نثر، اسی سے نظم و نثر بولتے ہیں، نظم کو پوئٹری کہتے ہیں اور نثر کو پروز بولتے ہیں. تو چونکہ نثر میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مضامین الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نثر بولتے ہیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورہ تکویر، اور جب ستارے جھڑ پڑے. دونوں کا مضمون ایک ہے. رضا شبی گو اور دیر مائی سن ٹرانسلیٹ ہو گیا، مائی سن ٹرانسلیٹ ہوا گیا، گو. یا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کُریدی جائیں، پھاڑ دی جائیں. پانچ چیزیں ہوئی، آسمان پھٹ جائے، ستارے جھڑ پڑے، سمندر بہا دیے جائیں اور قبریں کریدی جائیں، چار چیز ہوئی. تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت, ہر نفس ہر جان اس بات کو جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے, یہ ہو گئی اس کی شرط کی جزا. سورہ تکویر شریف میں شردیہ جملے 13 تھے, سورہ انفطار میں شردیہ جملے 4 ہیں. سورہ تکویر شریف میں 5 7 جملے جو تھے یہ قبل قیامت, قیامت آنے سے پہلے کی شرطیں تھیں, اور بقیہ قیامت آنے کے بعد کی کیفیات. اس میں 3 جملے قیامت آنے سے پہلے علامات قیامت کے طور پر ہیں, اور چوتھا جملہ, چوتھی آیت بعد, یہ وقوع قیامت یعنی قیامت جب واقع ہوگی تب کی کیفیت بیان فرمائی گی. آسمان پھٹ پڑے گا, یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے. سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے سور کی کیفیت, اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. اس آواز کی خوفناکی کیفیت یہ ہوگی, اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے ہواؤں میں دھول کے ذرات اڑتے ہیں اس طرح سے اڑنے لگے. یہ ستارے جو کائنات کے حسن میں جمال بخشنے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے جب سورت کی منزل خود ہی ختم ہو گئی تو ستاروں کا جمال کیسے باقی رہ جائے گا. سورہ تکویر میں ایک بات بتائی گئی تھی, وہ ادھر بہار سجرت اور جب سمندر سلگا دیے جائیں, یہاں بیان فرمایا کہ وہ ادھر بہار سجرت اور جب سمندر بہا دیے جائیں. آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اندازہ لگائیے, دنیا کا ایک چوتھائی, زمین کا ایک چوتھائی حصہ آبادی, بقیہ 3 حصے پانی, پھر سمندروں کی کیفیات, بحر احمر, ریڈ سی, بحر اسود, بلیک سی, بحر ابیض, وائٹ سی, بعض سمندر ٹھنڈے, بعض سمندر کے پانی انتہائی زیادہ گرم, بحر منجمد شمالی و جنوبی, بحر الکاہل, پانی تو ایک ہی ہے اور سب جگہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن یہ فرق کیسا. اب پیالے میں پانی ڈالو, نل کا پانی ہو, کنویں کا پانی ہو, زمزم شریف کا پانی ہو, عرق گلاب ہو, گلاب کا پانی ہو, کیوڑے کا پانی ہو, پانی مل گیا ختم ہو گیا. لیکن یہ تقسیم آخر کیوں کی گئی ہے؟ اور آج کی تقسیم نہیں, کہ صاحب یہ کہہ دیا جاتا کہ صاحب پوری سائنس بڑی ترقی کر گئی, نیا پر تقسیم کی گئی ہے, کہ جو نام بولے جا رہے ہیں نا یہ ہزاروں سال پہلے کے جغرافیائی تاریخی نام ہیں. بحر احمد, ریڈ سی, علامہ اقبال نے بحر اسود کے بارے میں لکھا, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑی. ظلمات کا سمندر کیا ہے؟ کون سا سمندر ظلمات؟ بحر اسود, ڈیڈ سی, بحر المجید, یہ لیجیے صاحب ایسا بھی سمندر ہے, یعنی کچھ سمندر زندہ ہے کچھ مردہ ہے. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ قرآن کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ جل شانہ نے سمندروں کے درمیان حجابات اور رکاوٹ ڈال دی ہے. تو جب رکاوٹ ڈال دی ہے تو ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی سے مل ہی نہیں سکتا ہے. پھر اسی کو سورہ فرقان شریف میں رب اکرم نے اور بھی واضح الفاظ میں فرما دیا,
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وہی اللہ ہے جس نے ملے ہوئے رواں کیے جاری کیے دو سمندر, یہ میٹھا سمندر ہے اور یہ نہایت کھارا سمندر ہے, ایک انتہائی میٹھا ایک انتہائی تلخ اور کھارا نمکینا, اور ان کے بیچ میں رکاوٹ رکھی ہے روکو ہی آر ہجر محجورا. کس نے رکھا ہے یہ؟ بحر المسجد جو جارڈن کے پاس پڑتا ہے, اتنا نمکینا پانی اتنا نمکینا پانی کہ آدمی اس میں ڈبکی لگائی نہیں پائے, اٹھا کے پھینک دے باہر. بحر سمندر میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب بڑے بڑے جہاز کو اٹھا کر نیچے بیٹھا دیتا ہے. بحر عبیت معلوم یہ ہو گیا کہ جس رب کریم نے نظام کائنات کو بنایا ہے اسی رب کریم نے سمندروں کے پانیوں میں غیر محسوس اور غیر مرئی نظر نہ آنے والے ایسے حجابات ڈال رکھے ہیں, یہ پانی اس سے نہیں مل سکتا ہے, وہ پانی اس سے نہیں مل سکتا ہے نا. تو جب تک یہ رکاوٹیں ہیں تب تک علامات رحمت نہیں ہے. جب یہ رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی اس دن بہار اور فجرت ہر پانی دوسرے کے ساتھ مل جائے گا. پورا سمندر جو دنیا کا تہائی حصہ ہے یہ ایک سمندر بن جائے گا, رکاوٹیں ساری ختم ہو جائے گی, اپنا بحر احمر رہ جائے گا. نہ ریڈ سی ہے نہ وائٹ سی ہے نہ ڈیڈ سی ہے نہ اٹلانٹک سی ہے نہ بحر القاہل نہ بحر المجب, کوئی سمندر باقی نہیں, پوری دنیا ایک پانی ایک شکل میں آ جائے گی. وہ علامت قیامت ہے, یہ اللہ جل شانہ. اب سوچو اگر کہیں کسی سمندر میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے تو یاد کیجئے کہ قیامت قریب آ گئی ہے. علامات قیامت خیر بہت پائی جا رہی ہے. تو وہ ایک دم قبور مرتبت اللہ, اور جب قبریں کریدی جائیں کھولی جائیں بڑا خوفناک بن جائے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا جس کو نفخ اولا بولتے ہیں, نفخ مانے پھونکنا, پہلا سور جب پھونکا جائے گا نفخ اولا ہے. یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض, جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی, کوئی چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی. یہ علامات قیامت ہے, قیامت اس کے بعد پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی ایک دم ٹوٹل. حتی روایات میں آیا ہوا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام خود مر جائیں, اس وقت رب کریم کی عظمت و جلال کا کیا حال ہوگا. رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ ایک بڑے بڑے سلطنتوں کے مغرور مالکوں بادشاہوں فرعونوں نمرودوں, بتاؤ لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے, کوئی جواب دے. تو جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو خود ہی فرمائے گا, اسی کی ذات پاک خود فرمائے گی للہ الواحد القہار, غلبے والے یکتا بے مثل, اللہ کی حکومت ہے. بس حکومت تو اس کی آج بھی ہے, اسی کی حکومت ہے, سب کچھ اسی کا ہے, ہم اسی کے ہیں, ہماری کوئی چیز نہیں, ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. لیکن نسبت بدل گئی ہے, نسبت حقیقی اس کی طرف ہے, نسبت مجازی ہماری طرف ہے. مجازی طور پر ہم بھائی کے مالک ہیں لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں, حقیقی طور پر اللہ اس کا مالک ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مومنوں کی جان اور مال دونوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے, خرید لیا اس نے, ہم اپنی جان کے مالک نہیں, لیکن مجازی طور پر اپنی جان کے مالک ہیں. بیمار پڑتے دوائی لے چلے جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے دوا کراتے ہیں, نیند نہیں پوری ہوتی سوتے ہیں, بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں. کیا ضرورت ہم کو پڑی ہوئی بھائی؟ نہیں, کیونکہ جب مجازی نسبت ہماری ہمارے جان کی حفاظت کی طرف ہو گئی ہے تو ہم رسپانسبل ہو گئے ہیں. اگر ہم بیمار پڑے دوا نہیں کرائے اور مر گئے, اگر ہم کو بھوک لگی اور کھانا گھر میں موجود ہے نہیں کھایا اور مر گئے تو بس حساب دینا پڑے گا, یاد رکھیے. اس لیے کہ ہماری مجازی نسبت اس کی حقیقی نسبت, حقیقی مالک تو ہو مجازی مالک پر, ہمارے مجازی مالک ہونے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ ہم اس کی جان کو ضائع کر دے گئے. جان اس کی ہے تو حقیقی مالک جب ہو تو اپنا حساب لے گا, اور کیا ہمیں حق حاصل نہیں کی. اسی لیے فقہی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ یہی ہے کہ غور سے سنیے گا, کبھی کبھی بڑی ساری باتیں دو سمجھ میں نہیں آتی تو الٹا مطلب لے لیتے. اسی لیے فقہی مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد اعضاء انسانیہ کی بے حرام ہے. کیا مطلب؟ اعضاء انسانی دا پارٹس آف باڈی بک نہیں سکتے, اس کی بزنس اس کا نہیں ہو سکتا, کسی کو بیچ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ ہماری جان نکل چکی ہے, جو مجازی نسبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب تو جو مکمل طریقے سے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں حق حاصل کیا ہے کہ ہم صاف کر جائیں کہ ہماری نکال آنکھ نکال کر کسی اور کو دے دینا, ہماری بھی نکال کر کسی اور کو دے دینا, ہمارا پیر نکال کسی اور کو دے دینا, آپ کو حق حاصل نہیں, حرام ہے. بات سمجھ آئی؟ اصل حاضر بھی بعض نوخیز ترقیوں نے اسلام کے مقابل میں بڑے سارے مسائل پیدا کر دیے. اسی لیے بڑے سارے مسائل, وجہ یہ تھی کہ اسلام کو بھی کمزوری کی حالت ہے, اور جو چیز کمزور ہوتی ہے نا وہ پھر اپنے تحفظ کے لیے ہزار قسم کے بہانے تلاش کرتی ہے, اور جب جو چیز مضبوط ہوتی ہے نا تو اس کو تحفظات کے لیے بہانے تلاش کرنے کے لیے اسی نہ تانگے کھڑی ہوئی ہے, میں یہ ہوں بس. تو جب اسلام غالب قوت بن کر کے تھا اس وقت فتحی کتابیں لکھی گئیں, مسائل لکھے گئے, وہ مسئلے آج بھی وہی ہیں, قرآن کی روشنی میں نقل کیے گئے. اب آسمان انتہائی کمزور ہو گیا اپنی بدعملیوں اور اجزائیوں کی بنیاد پر, تو اب چاہتا ہے کہ دنیا نظام کائنات کا فتحی دستور صادر کر دیا جائے. اس لیے آدمی وہ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے تبدیل ہونا چاہیے, یہ بھی چینج ہو رہی, یہ بھی چینج ہونا چاہیے, یہ بھی چینج ہونا چاہیے. مولانا ایسا کیسے, ایسا نہیں, ایسا ہو گیا تو ایسا کیسے ہے. اپنی کمزوری کو قرآن و حدیث کی تبدیلی کے پردے میں چھپانے کے چکر میں پڑ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, غالب قوتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک طاقت ہوتی ہے, دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. اس زمانے میں بھوکا مسلمان ٹوٹی تلوار لے کر کے فاقہ کشی کے عالم میں اپنے گھوڑے سے پر بیٹھ کر کے نکلتا تھا تو گھوڑوں کی تاپ سے زمین دہلا کرتی تھی, اور آج بڑے محلات بنا کر کے عیاشی کرتے ہیں تو چوہے کی طرح سے رہتے ہیں. جو آج نہیں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے, وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اہل عرب کو دیکھے عجم کے تصورات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے آج کل. پھر چار ایک لمبا عرصہ گزرے گا اسی طرح سے, للہ الواحد القہار. پھر رب کریم اپنی قدرت کاملہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو پھر زندہ فرمائے گا, پھر آپ زندہ ہوں گے اور پھر دوبارہ سور پھونکیں گے. اب جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سور کی آواز وہی, کیفیت وہی, سب کچھ وہی. اب یہ حشر الاجساد ہے, بدنوں کا اٹھنا ہے. یہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر قبور و بور سیرت, قبریں کھول دی جائیں گی. ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے نکلیں گے,
ستر ستر مردے نکلیں گے. علماء نے 40 سال کی بات کی ہے, آخرت کے 40 سال, اب اس کے بعد مردے اٹھیں گے. حشر کے میدان میں پیشی ہو رہی ہے. ابھی یہ پوری زندگی اب تک کی برزخی زندگی رہی ہے, موت سے لے کر کے قبر سے اٹھنے تک کی یہ پوری زندگی برزخی زندگی رہی ہے. اب اس کے بعد حشر کا میدان ہے, پھر حشر کی سخت ترین جان لیوا منزل سے گزرنے کے بعد پھر حساب کا میدان ہوگا. وہ اللہ جانے کتنا لمبا پیریڈ ہے. کھڑے ہوئے ہیں لوگ کتنے سال تک کھڑے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ حشر کے اس میدان میں جو کیفیت بیان فرمائی گئی ہے پسینے کی, کسی کا پسینہ ٹکنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا, کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا, کسی کا پسینہ تھوڑی تک ہوگا, کسی کا پسینہ سر تک ہوگا, کوئی ڈبکی لگا رہا ہوگا. زمین کی سطح ایک ہی ہے لیکن پسینے کی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی ہے آج اس حیثیت سے کہ ایک جگہ پانی کم ہے, ایک جگہ پانی زیادہ, زمین برابر ہے. ایسا نہیں کہ زمین نیچی اونچی ہو گئی ہے, پانی نیچا اونچا ہو گیا ہے, پسینہ نیچا اونچا ہو گیا ہے. جس کے جیسے عمل ہے اسی اعتبار سے اس کا پسینہ ہو. تو یہ کیفیت بیان فرمائی گئی یہاں پہ, وہ ادھر قبور وہ ہلا. جن حضرات کی قسمت اچھی جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیا یا گناہ کیا توبہ نصوح کی توفیق حاصل ہو گئی, بڑی عظیم دولت ہے دوستو یہ, تو ان کی قبروں پر جنتی سواریاں حاصل کی جائیں گی. ان کو انتہائی احترام و محبت اور عقیدت کے ساتھ ان سواریوں کا سوار کرایا جائے گا اور بڑے پیار بھرے لب و لہجے میں باتیں کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اسی کو سورہ زمر بیان فرمائے گا, الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها. متقیوں کا ایک گروہ چلایا جائے گا اپنے رب کی طرف جب جنت کے دربار میں دعوے کا رضوان علیہ السلام, اس دو کو دیکھ کے خوشیاں کریں گے اور وہیں سے انتہائی بشارت آمیز انداز میں کہیں گے سلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی. اس سے پہلے ہم درج سلام کی تحقیقات کر چکے ہیں 27 بارے میں. یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے, اللہ کی رحمت ہے. سلام علیکم, جنت میں آنے والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہے, بے فکر ہو جاؤ, طب تو خوش رہو, مبارکبادیاں, فدخلوها خالدین, چلے جاؤ, تم کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ نامال بد ہیں مسلمانوں, کفار و مشرکین, مرتدین, منافقین, بدعقیدہ قسم کے لوگ, ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ قبر سے جب وہ اٹھیں گے دہشت زدہ ہوں گے اور پھر ان کو پکڑ کر کے پیروں کے بل گھسیٹیں گے اور پیشانیاں ان کی زمین پر چھل رہی ہوں گی اور اسی صورت میں ان کو لے جائیں گے جہنم کی طرف. اور جب جہنم کے پاس لے جائیں گے تو پھر سورہ زمر میں اس کا ذکر بھی فرمایا گیا, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرون لکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام ان جہنمیوں سے کہیں گے, ارے تمہارے پاس کوئی پیغمبر گیا تھا؟ کوئی نبی نہیں گیا تھا تم کو دین حق کی طرف بلاتا، اسلام کی طرف بلاتا؟
جواب دیں گے نہیں، گیا تو تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کی آواز کو قبول نہیں کیا.
فرمائے گا
حضرت مالک کہیں گے
پھر جاؤ، یہ جہنم تو بہت بری چھپانے کی جگہ ہے.
بعض حضرات نے وعید القبور و بعث رب کا کچھ اور معنی بھی لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے خرانے اگل دے گی، زمین اپنے خرانے اگل دے گی. اگر آیت مبارکہ کی یہ تفسیر مراد لی جائے تو یہ بے شک علامات جانتے سے ایک ایسی علامت ہے جو ہماری جگہوں کے سامنے موجود ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر معدنیاتی طور پر جتنے ذخائر موجود ہیں اور جس پر بڑی طاقتیں مردار پر گد کی طرح سے ٹوٹ رہی ہیں، زمین کا سینہ خالی کیا جا رہا ہے، سارے معدنیات نکال کر کے قبضہ کر کے دنیا کو غلامی کی زنجیر میں کسنے کی ناپاک تصویریں کی جا رہی ہیں. کسی کو سورہ نساء شریف میں بیان فرمایا گیا ہے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دیا. وہ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ بُشْرَى، ہم دیکھے کہ کہا جی اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج تو ہمارے بیان کر کے جا رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یہ تعجب کرنے والے انسان تجھے معلوم ہے یہ زمین کیوں یہ سب بیان کرتی چلی جا رہی ہے؟ کہ زمین کے اوپر آدمی جس لب و لہجے میں جس انداز میں جیسے رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، جہاں جیسے رہتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا یہ زمین بنی جاتی ہے. ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی، سیکنڈ کی آن کی گواہی دے گی. تعجب کر رہا ہے اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے اس کو کہ آج وہ ساری باتیں بتائے. یہ کیا ہوگا، پتہ ہو جائیں گی. اب قیامت آئی، علیمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی اس نے آگے بھیجا اور پھر پیچھے. ہم کیا بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے مستقبل کے لیے تدبیر کی ہے، کتنے صدقات و حسنات کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنا اللہ کا خوف کیا ہے، کتنا رسول سے الفت کا اظہار، محبت کا اظہار کیا ہے، کتنا والدین کی خدمات کی ہے، کتنا کسی کے حقوق ادا کیے ہیں، یہ ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے. وَأَخْرَتْ، اور جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہم. آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، حدیث میں ہے، وہ آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ صدقہ کر دے، وہ صدقہ کر دے، وہ صدقہ کر دے. فرشتہ کہتا ہے اب کیا صدقہ کر دے، اب تیرا کوڑی ہے وہ. کیا بات سنی آئی، جب تک تو صحت مند تھا وہ تیرا تھا، اب تو تیری جان خود سے جائے بھی اختیار کر رہی، رائے بھی اختیار کر رہی ہے، اب یہ تیرے وارثوں کا تیرا کوڑی ہے. اب پھر کیا ہوا، وارثوں کا ہو گیا، آنکھ بند قبر میں دفن کر کے آئے، گھر میں سب سے پہلا اختلاف بھائی بھائی میں پراپرٹی کا ہو گیا. دیکھ رہے ہیں، وہ بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے لقمہ کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے تھے، وہ بھائی بہن سب سے پہلا اختلاف پراپرٹی کے بارے میں. کیا کہا، یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، نہیں تیرا اتنا، میرا اتنا، شروع ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی صحت کے وقت نکالتا ہے جبکہ اس کو ضرورت ہو، خود اس کو ضرورت ہے، اور ضرورت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں بہتر ہوتا ہے. اور جب جان میں آ کر کے اٹک گئی، اٹکنے کے بعد اب کہتا ہے کہ یہ صدقہ کر دے، اب تیرا کچھ نہیں رہ گیا ہے. ما قدمت، جو بھیجا، اور ما اخرت، جو چھوڑ گیا ہے. خیام رکھ کے. اب دیکھیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لوگ آئے, آپ سے عرض کیا حضور اب تو آپ کا آخری وقت ہے, قیدان کے لیے کچھ تو اس کر جائیے, پراپرٹی جمع پراپرٹی دے دے, آپ اپنا اس کو بیٹھاؤ دے جی. بیٹھا کہا کیا کہا تمہیں پھر سے بولو. اچھا کے لیے ان کو خوشگوار نہیں ملے گی. اچھا میں ان کے نام کر کے جاؤں اس کے بعد یہ گناہوں میں ملوث ہوں, گناہ یہ کریں اور قبر میں ان کے گناہوں کا عذاب حصول دے, قبر میں ان کے گناہوں کا عذاب مجھ کو ملے, حشر کے دن میں جواب دہ ہوں گا. اسی لیے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جب اثاثہ دیکھا گیا شاید ایک پھٹی ہوئی چادر یا کچھ پانچ یا دس دینار ملے تھے بس. بادشاہ وقت جن کی خلافت راشدہ کی دھوم تھی اس زمانے میں, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال فرمایا ہے تو بیت المال کو جھاڑا گیا, کچھ بھی نہیں نکلا اس کے اندر, کیا کمی تھی ان لوگوں کے پاس. ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے, بہت کمزور, اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ کمزوری ہمیں بہت زیادہ دلیل کر رہی ہے. تو یہ انسان یا اگر انسان ماں بار کا دربند تو رہی ہے, یہ آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے. الذی خلقک فسوّاک فعدلک, وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا پھر ہموار فرمایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. یہ انسان بربک الکریم, رب کا موصوف الکریم کی طرف, کریم رب, کرم فرمانے والے رب, وہ کرم کا اس لیے تو مغرور ہو گیا ہے نا, اگر وہ گرفت کر دیتا تب تو چیخ پڑتا, لیکن چونکہ تیری برائیاں دیکھ دیکھ کر اس نے اپنی نظر رحمت پھیر رکھی ہے, عذاب نہیں دے رہا ہے. ایک دو برائی, دو چار برائی, اتنی برائی کروا پھر بھی کھانے پینے کی چیزیں, صحت تم کو دی, حیات تم کو دی, سب کچھ دی, معاشرے میں وقار دیا, سب کچھ تم کو دے دیا ہے, پھر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی. کریم رب ہے نا اسی بنیاد پر نا, اگر یہ آیت کریمہ کا تیور یوں ہوتا, یا ایو الانسان ما ربک ما غرک بربک القہار, اے انسان تجھے قہر و غضب والے تیرے رب سے کس چیز نے مغرور کر دیا, تو یہ تیور نہ ہوتا. اب اس کے پاس تعلق سے بڑی واضح طریقے سے آئی ہوئی ہے, کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا الانسان ہونا الولید ابن مغیرہ, کہ جو یہاں فرمایا گیا ہے یہ انسان تو انسان سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے. ایک قول اقبا نے کہا عبی ابن خلف ہے, انسان سے مراد عبی ابن خلف, یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. وقیل نزلت تھی عبی ابن اشد بن قلۃ الجمحی, اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ انسان سے مراد یہاں پہ ابو الاشد ابن قلدۃ الجمحی ہے. کسی نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد اسود ابن شریث نام کا ایک بہت ہی خبیث کا قاتل تھا. اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی اور حضور کو ایذا دی تھی, تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری ہے. اچھا صاحب, وروا غالب الحنفی قال لما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انسان ما غرك بربك الكريم قال غره الجهل, وقال صالح بن مسمار بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فقال غره الجهل, وقال عمر رضي الله عنه كما قال الله تبارك وتعالى انه كان ظلما جهولا. حضرت غالب حنفی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کریمہ کو تلاوت فرمائی تو فرمایا جانتے ہو اس کو اس چیز نے مغرور بنا لیا ہے, اس کی جہالت, اس کی جہالت سے اس کو مغرور بنا دیا ہے. اور حضرت صالح ابن مسلم مسمار کہتے ہیں کہ حضور نے جب تلاوت فرمائی تو فرمایا اس کے مغرور ہونے کی وجہ اس کی جہالت ہے, اور ایک اور قول نقل کیا گیا ہے وَقِيلَ غَرُّهُ عَفْوُ اللَّهِ، اس کا مغرور ہونا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معافی ہے جس کی بنیاد سے مغرور ہو گیا. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑا تیکھا لبو لے جائے یہاں پہ. انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے. بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت پڑھا لکھا مگر جاہل ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت پڑھا لکھا مگر جاہل ہے. جو حقوق الہیہ کو نہ پہچانے اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے یار؟ اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ انسان اگر ذرا سا توجہ کرے اپنے بارے میں نا، تو اس کے روکتے روکتے خوفے خدا سے لرز رہے، معمولی بات نہیں ہے. انسان کی بیوقوفی بڑا بڑی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کا فائنینشل سپورٹ کر دے تو وہ جس طرح چاہے ریموٹ کے طریقے پر اس کو نچاتا رہے، وہ ناچے گا جہاں کہے جان جانے کہے کرتا رہے گا، جو کرنے کہے کرتا رہے گا، جہاں جانے کہے جاتا رہے گا، ریموٹ سے اس کے ہاتھ میں کنٹرول کر رہا ہے. مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے سب کچھ اس کو دیا ہے اور 24 گھنٹے کا مسلسل پابند بھی نہیں بنا دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پابند بنا کر کے ایک دائرہ متعین فرما دیا کہ یہ دیکھ تیری زندگی کے دائرے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے تم اپنی زندگی گزارا ہے اور اس کے بعد جتنا چاہ کماؤ، جتنا چاہو کھاؤ، جیسے چاہو رہو، خوبصورت پہنو، اچھے انداز میں رہو، کوئی تم سے بات پوچھ کے بھی بات نہیں ہے. لیکن غرور کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا دار سرمایہ دار اگر کسی کو تھوڑے پیسوں کی مدد دیتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے، اور رب کریم کی اتنی عظیم عنایتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس سے مغرور ہو. آیت کریمہ اتری تو خاص مشرکین مکہ کے لیے ہے جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، عمر ابن خلف ہے، ابو الاشد ابن کلدہ جبہی ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا ہے کہ اسد ابن شریف ہے ان کے لیے. لیکن یہ حکم عام کر دیا گیا، کافر مشرق مومن سر کے اندر داخل ہے، ان کو دیکھ لیجیے. اگر کسی شخص کو کسی کام سے روکا جاتا ہے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ صاحب اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اب بتاؤ اس نے اس لگژری میں اس کو بھیجا کیا نہیں دیا ہے؟ معاف کر دے گا وہ. سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے معافی کا دفتر آپ ہی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، معاف کر دے گا وہ. اس نے کچھ اصول دیے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ راہ دیے ہیں، کچھ دائرہ کھینچ دیا ہے کہ تم کو ایسے کرنا، ایسے رہنا، ایسے رہنا، ایسے رہنا ہے. اب جب اس کے خلاف کرو گے تو گرفت ہوگی، گرفت ہوگی تمہاری، اسی بات صحیح ہے. ماں بر رکھا بس. پھر جن نعمتوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے دین اللہ کی نعمت پاک، پھر فرمایا اس رب نے تجھے پیدا کیا، کتنا ٹھیک ٹھاک آیا ہے جس کو خلافت کا فسودا کا پیدا رکھا، کتنا اچھا کیا باڈی، ہاتھ کان، کتنی خوبصورت بنائی ہے تیری. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، حالانکہ وہ صورت سے پاک، وہ چہرے سے پاک. مثال یہاں دھیان کا تشبیہ دی گئی خالی سے، تشبیہ تنزیہ ہے. تو ایک تو بندہ مومن کا توجہ چاہوں گا دوستوں، بندہ مومن ہے ایمان کی بڑی عظیم دولت کے لیے، اسلام کا حسن و نکھار ملا، حضور کی امت ہونے کا شرف ملا، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو ساری مخلوقات میں سب سے اشرف پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پیدا فرمایا ہے اس کو. پھر اپنی اخلاقی قدریں اس بندے کو دی ہیں، تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو، اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اتنی نوازشات کے باوجود کام کتنا خراب کر رہا ہے، کام کتنا خراب کر رہا ہے. علامہ قرطبی نے اس سلسلے میں ایک بات بڑی زبردست لکھی، فرمایا فرماتے ہیں وقال اکرمہ ابو صالح فی ای صورت ما شارک بک انشاء فی صورت الانسان وانشاء في سورة حمار وانشاء في سورة قرد وانشاء في سورة خنزير. حضرت اکرمہ نے کہا کہ حضرت اکرمہ ابو صالح کہتے ہیں کہ فی اج سورۃ ما شاء رکھتا بک اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتا تو تجھے انسان کی شکل میں پیدا کرتا، گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتا، بندر کی شکل میں پیدا کر دیتا، سور کی شکل میں پیدا کر دیتا، مگر تجھ کو بنا جائے انسان انسان اور اس پر ہمیں یہ شرف و اعزاز دیا کہ حضور کی امتی ہوئی سبحان اللہ الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر اگر اب وہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، تو پھر کیا وہ اس شرف کا حامل رہ گیا ہے؟ یہی یاد کرتا ہے برائیاں کر رہا ہے، تو پھر کیا وہ اس شرف کا حامل رہ گیا ہے؟ یہی یاد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کتنے احسانات فرمائے. فرض کیجئے چہرہ سارا ایک جیسا ہوتا، کان ہاتھی کے پیدا کر دیے ہوتے، بدن بالکل اس طرح سے رہتا ہے، انگلیاں دو دو فٹ کی کر دی ہوتی ہو، تو اس دنیا کی طاقت ہے جو اس کی تکلیف کو روک سکتی ہو؟ نہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اپنی باڈی کی حیثیت قضائی کے اوپر اگر صرف اسی کا شکر ادا کرتا ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ شکر ادا کر سکے. جیسے شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نفس سے کتنے امید اوت ممن دے حیات وسو پس در ہر نفس سے دو نعمت و بر ہر نعمت شکر راجی. سنیں توجہ کریں، ہر نفس سے کتنے اور میرے بس امید دے حیات، جو نفس سانس اندر جاتی زندگی بڑھاتی ہے، باہر نکلتی ہے فراغ بخشتی ہے. ایک سانس سے اندر گئی زندگی بڑھ گئی، باہر نکلی فراغ بخشتی ہے. دو بات ہوئی ایک سانس کے اندر، فرماتے ہیں تو پتا چلا کہ ایک سانس کے اندر اللہ نے دو نعمت رکھی ہے اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے. ہر نعمت پر تو ایک سانس پر دو شکر واجب، گنتے رہو بیٹھ کر کے، کوئی کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود، ہماری ہزار کوتاہیوں کے باوجود، ایمان و اسلام کی دولت ملنے پر اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. بندے گناہ تو کرے گا، تیری شرک سے گناہ کرنے کی، مگر اللہ کے خوف سے توبہ ضرور کر لے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ قال موسیٰ ابن علی ابن ابی رباح اللقمی عن ابی عن جدہ، حضرت موسیٰ ابن علی ابن ابی رباح اللقمی اپنے دادا باپ کو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النطفة اذا استفرت في الرحم احبرها الله كل نسب بينها وبين آدم. جب نطفہ ماں کے پیٹ میں فراغ پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے لے کر کے سیدنا آدم علیہ السلام تک کے سارے نسب کو اس کے سامنے رکھتا ہے، سارے نسب کو. ابن کثیر نے اس حدیث کی اور توضیح کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس میں آیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تیرے یہاں بچہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا لڑکا یا لڑکی. فرمایا کس کے مشابہ ہوگا؟ کہا یا میرے یا میری بیوی یعنی اس کی ماں کے. انہوں نے فرمایا چپ رہ خاموش، ایسا نہ کہ لطفہ جب رحم میں ٹھہرتا ہے تو حضرت آدم تک کا نسب اس کے سامنے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس پر چاہتا، یہی وجہ ہے کہ وہ صحابی رسول، جب اللہ کے رسول کے سامنے کچھ لوگوں نے گستاخی کے انداز اختیار کی اور حضور کے علم پاک میں تانہ زنی کرنی شروع کر دی، جسے آج کل لوگ نہیں کر رہے ہیں، کہ حضور کا علم سے شمار جوڑے جیسا ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے. اس طرح تو زمانے میں کافروں نے بھی حضور کے شان میں گستاخی کی تھی علم کے بارے میں، تو حضور عالم غضب و جلال میں آ گئے، گنبد پر تشریف لے کے فرمایا پوچھو جو تو پوچھنا چاہے گا پوچھو بتاؤں گا, جب تک نہ آؤں میں تم کو بتاؤں گا. چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے, کیونکہ ماں اور باپ ان کے باپ اور بیٹے کے درمیان کلر کا فرق تھا, ڈیل ڈول کا فرق تھا. حضرت نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. تو یہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ایسا ایسا, حضور نے فرمایا ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے مگر وہ اس کا کلر کا بدلا ہوا ہے, ہمارے گھر کے کلر سے نہیں ملتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جائے, تیرے یہاں اون ہے؟ بولے ہاں. کس رنگ کے؟ سرخ رنگ کے. اچھا, تیرے یہاں کوئی چتکبرا اون بھی؟ چتکبرا نہیں, کچھ سرخ کچھ سفید کچھ سیاہ اس طرح سے ڈفرینٹ کلر ہوں. ہاں, تو اس کی ماں اس کے باپ دونوں سرخ کلر کے, یہ بچہ یہ چتکبرا کیسے ہو گیا؟ سفید سیاہ تو یہ تین رنگ اس کے اندر کیسے آ گئے؟ حضور نے فرمایا اللہ قادر مطلق ہے جیسے جائے گا. تو یہ انسان جس رب نے تجھے اتنا خوبصورت ٹھیک ٹھاک بنایا اسی کی توہین کرتا ہے. کل اول مقدمون بالدین, کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے, جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. اتنا نماز اشارت فرمائی اللہ نے, اور یہ نماز بتوں کے سامنے اپنی نشانی جھکا رہا ہے. اللہ کی توحید کا منکر ہے, اللہ کی تخلیق اور خلاقیت کا منکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے ایمان لانے کی دعوت دی, مگر جس کا دل ہی مردہ ہو, ضمیر سیاہ ہو چکا ہو, تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں کر سکتی, کوئی چیز نہیں فائدہ کرے. اور سنو, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, تم پر کچھ نگہبان قسم کے ہیں, وہ بڑے معزز ہیں, لکھنے والے ہیں, جو تم کچھ کرتے ہو سب کچھ جانتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ مقرر فرشتے لگا رکھے ہیں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ایک ایک چیز کی لکھ رہے ہیں. وہ ایسے کرام ایسے معزز ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, اللہ کے حکم کی ایسی پابندی کرنے والے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ کے حکم کی ناپامانی بالکل نہیں کرتے, اللہ جو کہتا وہی لکھتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہ فرشتے 24 گھنٹہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب آدمی پاخانہ کرنے جاتا ہے, بیڈ روم جاتا ہے, اور جب اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے, تو اس وقت وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان دونوں صورتوں میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. سنیں, اقوال سنیں. اللہ قد كره العلماء والكلام عند الغائط والجماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك. علماء نے اس کو ناپسند سمجھا ہے کہ آدمی بہانہ کر رہا ہو یا بیوی سے قربت کر رہا ہو تو اس وقت بات کرے, سے کہ فرشتہ اب اس وقت دور ہے اس سے بندے سے, لہذا نہ بولنا ہی بہتر ہے. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ قربت کے وقت اگر بولا جاتا ہے تو بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے. اللہ اعلم. تو ایسے مقدس اور معزز اور ذمہ دار فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر مقرر کر دیا ہے اس سے وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم کس قدر ماننا اور بیوقوف ہیں, گناہ کرتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, برائی کر لیتے ہیں جانتے ہیں کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا ہے, یہ ہماری بیوقوفی نہیں. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ انسان کو اس کی جہالت نے اللہ جل شانہ کے بارے میں مغرور بنا رکھا ہے. اس کی جہالت. اللہ اکبر. اللہ سئل سفیان کیف تعلم الملائکۃ ان العبد قد ہم بحسنۃ وسیئۃ, قال اذا ہم العبد بحسنۃ وجد منه ریح المسک واذا ہم بسیئۃ وجد منه ریح النفق. بڑی پیاری بات کہی, یہ تصوف کی بات آ گئی. ہنسے سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے اور اسے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کرنے والا ہے, بندہ گناہ کا کام کرنے والا ہے, برائی کام کرنے والا ہے؟ بڑی پیاری بات کہیں. فرمایا جب بندہ اچھائی کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبو پھوٹنے لگتی ہے, تو فرشتہ جان جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کرنے جا رہا ہے. اور جب برائی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے, تو فرشتہ جان جاتا ہے کہ برائی کا کام کرنے جا رہا ہے. لکھ دیتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. سلام غزالی رحمۃ اللہ نے مقاصمہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو منہ سے بدبو پھوٹتی ہے. تو کہنے لگے حضور کبھی سنا تو نہیں گیا؟ خاطر نے پہلے زمانے میں جب لوگ سادہ سچ بولتے تھے, جھوٹ کم بولتے تو سچے مقابل میں خوشبو, جھوٹ کے مقابلے میں بدبو, تو خوشبو کے مقابلے میں بدبو پتہ چل جاتی. اب تو سب لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں, بدبو ہی بدبو ہو گئی ہے, تو پتہ نہیں چل پاتی ہے نا. ایک اور یہاں نقل کیا گیا ہے کہ کیا آیا یہ فرشتے جو ہیں جو مقرر ہیں, یہ کیا کفار و مشرکین پر بھی ہیں؟ جب وہ برائی کرتا ہے تو اس سے مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرام القادمین اچھے فرشتے جو ہوتے ہیں, فرمایا ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ برائی والا فرشتہ اس کی برائی لکھتا ہے تو دائنا والا فرشتہ اس کا گواہ بن جائے کرتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ابرار لوگ, نیکوکار لوگ چین میں ہیں اور بدکار لوگ دوزخ میں ہیں. انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. اور تو کیا جان کیسا انصاف کا دل ہے؟ پھر تم کو کیا معلوم کیسا انصاف کا دل ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے عمدہ جگہ بیان فرما دی, برے لوگوں کے لیے بری جگہ بیان فرما دی. جنتی ابرار لوگ جنت میں, جہنمی جہنم میں, اور وہ فیصلے کا دن ہے. وما ادراک ما یوم الدین, یوم الدین فیصلے کا دن. ایاک نعبد, کیا ہے مالک یوم الدین؟ یوم الدین کا مالک, قیامت کے دن کا مالک, وہی چیز یہاں ہے, سیم وہی چیز ہے. وما ادراک ما یوم الدین, اے پرانی آیات کو سننے والے تجھے کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن کوئی معمولی دن سمجھ رہا ہے؟ کوئی کھیل کا دن ہے یہ؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی, ہر شخص اپنے اپنے میں ڈوبا ہوا, جس کا جتنا گناہ اسی کے مطابق اس کی آزمائی. یعنی اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ دیکھ رہے آپ, میں نے کیا نا کہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ, امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور سے, کہ ہم گناہ ضرور کریں گے, لیکن گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ ہمارے گناہوں کے لیے اتنا عظیم شرف رکھتی ہے جس کا کوئی حدیث ہے, اس کا تو مطابق حدیث پاک ہے. اس پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا, اور ہوتا ہے گڑاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, تو اس کے بعد رب کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے, سچی توبہ قبول فرما دیتا ہے, اور فرشتے پر حکم دیتا ہے, فرشتہ نام اعمال سے گناہ کو مٹاتے ہیں, مٹا دیا جاتا ہے. کمی احساس ہے آپ, یہ کمی احساس ہے. لیکن نہیں, افسوس ان حضرات کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمان کہنے کے باوجود نماز بھی پڑھتے ہیں صاحب, ایسی بات سے روزہ بھی رکھ لیا کرتے ہیں, لیکن برائی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم, سورہ مسلم کی آیت کریمہ ہے. بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کو فحاشی, بدکاری, برائی پھیلے, تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہے. اب یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے, کسی بھی طریقے سے, ہر وہ طریقہ جس کے ذریعہ قوم مسلم کے درمیان وہ فحاشی اور برائی پھیل رہی ہو اور جو پھیلا رہے ہو, یہ اس آیت کریمہ کے مستحق ہے, یہ جسے پڑھایا گیا ہے. تو اے سننے والے, قیامت کا دن کوئی ہلکا پھلکا دن نہیں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی جان کسی جان کی کچھ نہیں کرتی. سکتی. اس پر مولوی صاحب نے بڑا لمبا حاشیہ چڑھایا ہے اور پھر اپنی وہ کہہ گئے جو ان کا خاص طریقہ ہے کہ ولیوں کے وسیلے کو نبی کو وسیلوں کے کوئی کسی کا کچھ نہیں, وہاں کسی کی نہیں چل سکتی وغیرہ وغیرہ. پڑھ لیجیے گا ان کا حاشیہ پڑھ لیجیے گا, تو ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں نہیں چلے گی, ہمارے یہاں چلے گی. مودودی صاحب یا مودودی صاحب کے افکار و خیالات کے لوگ جو حامل ہیں وہ خدا کرے کہ کسی کے ہاں جا کر کے ان کی کچھ نہ چلے. ہم تو بھائی اطاعت کریمہ کی تعبیر کرتے ہیں, اور یہ حق ہے بھی کہ یہاں پہ بذات ہے کہ کسی کا کوئی شخص جان کا مالک نہیں ہوگا بے شک. لیکن اسی قرآن کے اندر فرمایا گیا ولا تنفع الشفاعت عندہ الا باذنہ, کسی کی کوئی شفاعت اس دن فائدہ نہیں دے گی مگر اللہ کی اجازت سے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو اجازت دے گا, نبیوں کو. خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, میرے شفاعت کے بعد سارے نبیوں کی شفاعت عام ہوگی, پھر اس میں صدیقین, شہداء, اولیاء کاملین, حتیٰ کہ عام مومن کی شفاعت کرے گا. تو یہ ہمارا حال ہے. اس قسم کی آیتوں کو لے کر کے پیغمبران اعظام اور اولیاء کاملین کی تعلق سے بدگمانی پھیلانا, یہ بھی وہ سورہ نور کی اسی آیت کریمہ میں آتی ہے کہ ان الذین یحبون ان تسیء الفاحشہ, جو مسلمانوں میں فحش کلامی فحاشی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ربنا کا عذاب ہے. اور دوبارہ کی طرف سے جواب رکھ لیجیے, سنی مسلمان لبرل بنتا جا رہا ہے, لبرل بنتا جا رہا ہے, اپنے مذہب کو چھپاتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنے مذہب کا. حضور کی شان میں گستاخی کا پروپیگنڈا, اللہ کی ذات پاک توحید کے حوالے سے رسالت کی توہین کا پروپیگنڈا, اور یائے کاملین کی عزت کے حوالے سے وسیلے کے انکار کا پروپیگنڈا, یہ سب کرتا جا رہا ہے. اور ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے. آپ مبارک ہو, قمر حسن جب تک زندہ ہے یہ دفت نکالتا رہے گا, یہ سدا باغت بولتی رہے گی انشاءاللہ. میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے شہزادے کا مرید ہوں, سلسلہ قادریہ میرا سلسلہ الحمدللہ رب العالمین, اور مجھے میرے پیر و مرشد میرے اساتذہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں بابا کے دوہر بولتا رہوں. نہ میرا کوئی رزاق ہے, نہ مجھے کسی سے عزت کی کوئی توقع اور نہ کوئی خواہش ہے. آج سب لوگ مجھے گالی دیں گے, کچھ فکر پڑنے والی نہیں. وہ جو راضی ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے, وہ جو راضی ہے تو پھر کوئی غم نہیں, چاہے دشمن ہمارا زمانہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حق ہے, لہذا پلپلا پن چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں کہ اگر کوئی ایک بار کہے میلاد ملاد ہے تو تم دس بار کا میلاد جاری جائے, اگر ایک بار کہے کوئی وسیلہ شرک ہے ہم سارے بار بولو وسیلہ جائز ہے ثابت ہے, بولو. یہ نہیں کہ صاحب وہاں سن کر گئے, وہاں صاحب بھائی صاحب بول رہا, ہمیں سننے کیوں گئے؟ اس کی غلطی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے, غلطی تمہاری, تم گئے کیوں وہاں؟ تمہیں منع کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے بد عقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنے کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ بد عقیدہ لوگ کتابیں صرف علماء پڑھائیں, عام آدمی کو نہیں پڑھنے دیا جائے. اپنے مسلک کی کتاب لوگوں کو سنیوں کو پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو کھچڑی پک رہی ہے, یہ بھی آنے دو, وہ بھی آنے دو, یہاں بھی جاؤ, وہاں بھی جاؤ, وہاں بھی جاؤ, وہاں بھی جاؤ, سب کرو, یہ کرو, وہ کرو, بڑا اچھا. اچھا ایک اور بات آئی ہے, وہ بڑا اچھا یار بولتا ہے, بڑا ہم بڑے نرمی کے ساتھ کہتا ہے, تو صاحب آپ کا دل لگ گیا بڑے نرمی کے ساتھ کہتا ہے, تو کیا کیجیے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال دیے تاریخیں اسلام سے عمر فاروق کے کردار کو, کہ صرف اس نے یہی کہا تھا منافق نے کہ یہ فیصلہ یہودی نے کہا تھا, یہ فیصلہ تمہارے رسول کر چکے ہیں, اور رسول نے فیصلہ, یہودی بولا رسول نے فیصلہ میرے بارے میں دیا ہے. ایسے عمر فاروق نے کیا کیا تھا؟ لبرل نہیں بنے تھے, کچھ فیصلہ کرتا ہوں, کہے تلوار لے کر کے آئے, منافق گردن مار دی, فیصلہ ہوا یہ. تو ہمارے جو لبرل کی سنسر پہ چل پڑی ہے نا, یہ بڑا نقصان دہ معاملہ ہے, بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک. ہمارے علماء نے اس لیے سیدی اعلی حضرت کا احسان بدر صغیر کے مسلمانوں پر اس بنیاد پر اس کے حوالے سے ہے کہ اگر انہوں نے ذرا سی نرمی برتی ہوتی تو آج سیدی خواجہ بھائی مواد سیدی زیادہ بن خجوری کی خبریں کھود کے پھینک دی گئی, خبریں کھود کے پھینک دی گئی تھی, جو جو خوفناک قسم کی اسکیم تیار کی گئی تھی اس وقت کہ اس مجدد اعظم کا فیضان روحانی ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ میں سنت جماعت کے مسلک کو ہر طریقے سے فروغ دیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادن جود والکرم و علی و اصحاب بارک صلی اللہ علیہ وسلم علی کثیر یا صلی اللہ رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے. جو کچھ بیان کیا گیا اپنی بارگاہ کرم میں سے قبول عطا فرما. قرآن کا روحانی فیضان ہمارے لیے عام فرما دے. نزا کی سختی کو قرآن کے وسیلے سے آسان فرما. قبر کی منزل کو قرآن کے وسیلے سے آسان فرما. حج کی منزل کو قرآن کے وسیلے سے آسان فرما. جہاں مشکلات ہیں قرآن کو ممد و معاون و ناصر بنا دے. جہاں تاریکیاں ہیں قرآن کو نور بنا دے. جہاں پہ گناہوں کے چھالے ابھر کر گواہی دینے کی منزل پر آئے وہاں پھر قرآن پاک ہمارے بنا دے. اور حشر کی ہر زہرہ گزار منزل میں قرآن پاک کو ہمارے لیے حاضر رہنما بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق نور اچھی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم.